الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، یہ ماہ مبارک رمضان مبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا. گزشتہ جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کی آمد سے قبل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اسی پر گفتگو ہوئی ہے، اسی کی وضاحت جو ہے کوشش کی گئی کہ آپ کے سامنے رکھی جائے، جس کا حاصل یہ تھا کہ نیکیوں کا موسم بہار جو ہے وہ سایہ فگن ہو چکا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ موسم بہار ہو اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی. اور بہرحال موسم بہار سے فائدہ اٹھانے کے لیے ذہنی تیاری بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ذہنی تیاری جو ہے بہترین شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی ہے اس خطبے کی شکل میں، جس کا حاصل یہ تھا کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں. اور بھی بہت سی باتیں تھیں، لیکن خاص طور پر یہ ایک نقطہ ایک بہت اہم تھا کہ اس سے فائدہ نہ اٹھانا ایک بہت بڑی محرومی ہوگی، بد نصیبی ہوگی. اسی میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ یہ تو فرما دیا کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہوگا عام دنوں کے مقابلے میں، لیکن یہ بات رہ گئی تھی بیان کرنے سے کہ خود روزے کا اجر کیا ہے، روزہ رکھنا. کیونکہ یہ بھی اس خطبے میں آیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کروائے، یعنی اپنے ہاں مدعو کرے اور اس کو روزہ کھلوائے، تو اس شخص کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کا ہے. تو روزے دار کا اجر کیا ہے یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے. تو یہ اپنی جگہ ایک تشویق و ترغیب ہے. اس کا ذکر ہمیں ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے. فرمایا کہ ابن آدم کا جو ہر عمل ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. یہ اللہ کا خاص فضل ہے. قرآن مجید میں بھی کئی جگہ آیا کہ جو شخص نیکی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اجر دے گا، اور اگر کوئی برائی کا ارتکاب ہوا تو اس کو اتنی ہی سزا ملی جائے گی، یعنی اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جیسی برائی ہے ویسا ہی بدلہ ہوگا. لیکن ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ نے، یہ اس کا خاص فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے، 10 گنا رکھا ہوا ہے. ساتھ ہی فرمایا 10 گنا تو ہے ہی ہے، اس سے بعض چیزیں ایسی بھی ہیں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. یہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے سورہ بقرہ میں، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جس کی سب سے اعلیٰ شکل یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے اور قیام کے لیے جو ہے وہ اپنا مال لگا رہے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبت، جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، اور اس دانے کو اگر آپ زمین میں بوئیں گے، اس کی وہ کریں گے، آبیاری کریں گے، اس سے جو پودا پھوٹے گا اس میں سات بالیاں ہیں، خوشے ہیں، ہر خوشے میں سو سو دانے ہیں، ایک دانے سے سات سو دانے پروڈیوس ہو رہے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب قرآن مجید میں بتایا گیا کہ یہ سات سو گنا تک اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، الا الصوم، روزے کا معاملہ اس سے بالکل مستثنا ہے، وہ کسی حساب کتاب میں ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتنا اجر دے گا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور خاص طور پہ فرمایا، الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، روزے کا معاملہ مستثنا ہے، وہ تم سوچ نہیں سکتے، یہ خاص میرے لیے ہے، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی اپنے مرتبہ و مقام کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے صحیح شرائط کے ساتھ روزہ رکھنا، اس کا اجر و ثواب. یہ پوری حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں آگے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، ایک روزے دار اپنی بھوک اور اپنی جنسی خواہش اس پر قدغن لگاتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، صرف میری خاطر. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، دو خوشیاں ہیں، خوشی کے دو مواقع ہیں. فرحت عند فطر، ایک خوشی تو وہ ہوتی ہے جو افطار کے وقت ہوتی ہے، ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، انسان کی جو طبیعت بنائی ہے اللہ نے، افطار کا وقت جو ہے وہ ایک خاص خوشی کا وقت ہوتا ہے. اس سے پہلے جو وقت بڑا سخت کٹا ہوتا ہے، شدید پیاس بھی ہے، رکے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی ہے، پھر سارے بندن کھل جاتے ہیں. اور فرمایا، وہ فرحت عند لقاء ربی، اور ایک خاص فرحت وہ ہے جب اپنا یہ روزے دار رب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جو اس وقت اسے حاصل ہوگی. ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اب روزے دار کی جو اللہ کی نگاہ میں قدر ہے، ذرا دیکھیے کہ فرمایا کہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہے، اسمیل ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ عام طور پر کوئی خوشگوار تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ طیب سے زیادہ، مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ ہے روزے کا، روزے دار کا مقام اللہ کی نگاہ میں. تو یہ ایک بات رہ گئی تھی، اس حوالے سے میں نے چاہا کہ وہ آپ کے سامنے آ جائے. اب آج ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ روزے اور قرآن کا جو آپس کا تعلق ہے، اور روزے کی عبادت کے لیے نزول قرآن کا مہینہ کیوں خاص کیا گیا، اس میں تو کسی کو شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ روزے کی عبادت جو ہے، اس کو جو فرض کیا گیا ہے، یہ کس مہینے میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو روزے کی عبادت کا کوئی خاص تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ، نزول قرآن کے ساتھ؟ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. اور روزے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ قرآن مجید میں ایک رکوع میں روزے کے تمام احکامات، اس کی فضیلتیں، روزے سے متعلق تمام رہنمائی ایک رکوع میں اللہ نے دے دی، اور وہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23واں ہے، 23واں رکوع. جبکہ آپ دیکھتے ہیں نماز کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر بار بار آ رہا ہے، نماز کا ذکر قرآن میں بہت جگہ، لیکن ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ قرآن میں سب سے کم ہے. نماز کا ذکر، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، اور نماز کے کا جو ہے ایک بندہ مومن کے لیے ناگزیر ہونا، یہ ساری چیزیں تو خوب بیان ہوئی کہ اس کے بغیر تصور ہی نہیں ہے. جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، نماز کی اتنی اہمیت.
اور بار بار اس کا ذکر، بار بار اس کا ذکر. لیکن نماز کی تفصیلات کیا ہیں، کیسے پڑھنی ہے، قرآن مجید میں کوئی اس قسم کی شکل نہیں بتائی گئی کہ جس سے نماز کا سٹرکچر سامنے آ سکے. وہ کہاں سے ملتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی میں رہنمائی ہے کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر اصل میں حدیث مبارکہ ہے، وضاحت حدیث مبارکہ ہے. یہ مل کر ایک بات کی تکمیل کرتی ہے، اور جو کچھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے فرما رہے ہیں، بظاہر اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اور وہ قرآن کا جو حصہ نہیں بھی ہے، لیکن جو بھی وہ دین کی بات بتا رہے ہیں وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہے. لیکن وہ وحی خفی ہے، لیکن ہے جو کچھ بھی جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے. تو روزے کا معاملہ یہ، نماز کا میں نے ذکر بتا دیا آپ کو کہ تفصیلات نہیں ہے، لیکن اس روزے کے حوالے سے اس کی تمام تفصیلات بھی یہاں پر ہمیں مل جاتی ہیں. زکوٰۃ کا ذکر بھی کثرت سے ہے، حج کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ پر تفصیل سے ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ حج میں بھی ہے. لیکن رمضان کے روزے کی فرضیت، روزے کے احکامات، اس کی حکمتیں، یہ سارے کا سارا ایک ہی جگہ پر، ایک ہی رکوع کے اندر، رکوع نمبر 23 سورہ بقرہ میں یہ ساری ہدایت جمع کر دی گئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی سابقہ امتوں پر بھی روزے کی عبادت فرض تھی. ہاں اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے، کس وقت کھولنا ہے، کس وقت بند کرنا ہے، اور کیا کیا شرائط ہیں اس میں، اونچ نیچ ہوگی، کچھ نہ کوئی فرق ہوگا. اور وہ ہمیں احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس امت کے لیے خصوصی رعایتیں ہیں. اس سے پہلے جو شریعت کے اندر پابندی کی جو سختیاں تھیں، اور روزے کے احکام بھی جو ہے وہ رات کے وقت، اگر جس وقت سحری کر کے انسان جو ہے وہ فارغ ہوا ہے، تو اب وہ رات بھی نہ اس کے اندر شامل ہوتی تھی، پابندیاں جو ہے رات میں بھی رہتی تھیں، جبکہ وہ رات کی پابندیاں ختم کی گئی ہیں اس امت کے لیے. لیکن ایک عبادت کے طور پر روزہ سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. تقویٰ کہتے ہیں بچنا، برائیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا. اور یہ تقویٰ وہ شے ہے کہ تقویٰ اگر ہے تو پھر انسان جنت کا مستحق ہوگا اللہ کی نگاہ میں. جگہ جگہ ذکر ہے جنت اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ متقین کے لیے. اعدت للمتقین، ان المتقین فی جنات و نہر، ان للمتقین مفازہ. کامیابی کس کو ملے گی؟ متقین کو. تو تقویٰ بڑی اہم شے ہے. کہنے کو تو منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، لیکن تقویٰ سے محروم تھے. تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر تھا. لعلکم تتقون، مقصد ہے تقویٰ پیدا کرنا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. دیکھیں یہاں سے قرآن کے ساتھ اور آگے جا کر آ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھُدًى لِّلنَّاس، جو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اور ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے یہ قرآن. ہدایت کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن مجید کو انسان پڑھتا جائے اس پر ہدایت منکشف ہو جائے گی. بہت آسان بنایا اللہ نے. ھُدًى لِّلنَّاس وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو جو کوئی اس مہینے کو پائے تم میں وہ اس ماہ کے روزے رکھے. رمضان کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کو روزے کی عبادت کے لیے فرض کیا گیا. ان دو میں لنک کیا ہے؟ باری محترم والد محترم رحمہ اللہ بڑی خوبصورتی سے واضح فرماتے تھے کہ دیکھیے، اصل کتاب ہدایت قرآن ہے، اور سب سے بڑی نعمت بھی جو انسانوں کو عطا ہوئی ہے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، از روح قرآن و حدیث، وہ یہ قرآن مجید ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اسی قرآن کے بارے میں شروع میں فرمایا، سورہ بقرہ کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور یہ آیات تو سب کو یاد ہوں گی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم آپ کو معلوم ہے حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. سورہ فاتحہ میں جو تم دعا مانگ رہے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا جو کامیابی تک پہنچا دے، جو جہنم سے بچا کر ہمیں جنت تک پہنچا دے، ہمیں وہ راستہ دکھا، ہدایت. ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں معلوم، دنیا میں تو نے امتحان کے طور پر بھیج دیا، لیکن کامیاب کیسے ہوں؟ اس امتحان میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے، راستہ کون سا ہے، رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ تو سورہ بقرہ، پہلی سورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بعد فوراً ایڈریس کیا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس ہدایت کی تم نے طلب کی ہے، ڈیمانڈ کی ہے، وہ ہے یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت متقین کے لیے ہے، متقین تو پہلے ہی متقی ہیں، تقویٰ والے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، اور کیا کہ قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ تو باقی یہ ایک اشکال ہے جس کا حل، اس حل سے پہلے میں بیان کر دوں کہ یہ آیات جو روزے کے احکام سے متعلق ہیں، یہاں پر بھی ذکر ہی ہو رہا ہے، موضوع آ رہا ہے، لیکن یہاں فرمایا ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے. وہاں فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، اور یہاں فرمایا گیا کہ ھدی للناس، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے. اب اس میں تطبیق کیا ہے اور بات سمجھنے کی ہے، پوٹینشلی یہ قرآن پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر ہدایت کا سامان ہر شخص کے لیے، وہ بت پرست ہو، وہ ستارہ پرست ہو، وہ کواکب پرست ہو، وہ سورج کو پوجتا ہو، وہ رسولوں کو مانتا ہو، نبیوں کو مانتا ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے ہدایت ہے اس قرآن میں پوٹینشلی. لیکن عملاً اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جن میں کچھ تقویٰ ہو، یعنی خدا خوفی ہو. اور اس کا جو باٹم لائن لیول ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر و شر کی تمیز رکھی ہے، ایک بیلنس بھی لگا دیا ہے اندر، انسان اچھا کام کرتا ہے، اندر خوشی محسوس ہوتی ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا کوئی مال غصب کر لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، کسی کے ساتھ بے انصافی کی ہے، اور اس بے انصافی کے ذریعے آپ نے دنیا تو کما لی، دنیا کے مفادات حاصل کر لیے، اندر سے دل تو ملامت کرے گا، کام غلط کیا ہے، تمہیں حق نہیں تھا، یہ لازمن کرتا ہے. یہ اصل میں تقویٰ کا ایک باٹم لائن لیول ہے کہ کم سے کم انسان کے اندر اس کا ضمیر جب تک زندہ ہے وہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا لے گا، اور جس کا ضمیر ہی مر چکا ہو، جو ابو جہل ہو، جو ابو لہب ہو، تو قرآن بھی سن رہے ہیں، اور کس کی زبان سے سن رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، ہدایت سے محروم. تو ھدی للناس، پوٹینشلی پوری نوع انسانی کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، ہر شخص کے لیے، جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا وہ ہدایت پا جائے گا اگر قرآن سے رجوع کرے گا. لیکن عملاً اس ہدایت سے فائدے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، تقویٰ کا کوئی باٹم لائن لیول چاہیے. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم پہ اثر نہیں ہو رہا ہوتا، اکثر سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہوتے، ایک تو وجہ یہ، دوسرے یہ ہے کہ ہم طلب ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا. متقین، طلب ہدایت کی نیت ہو تو یقیناً فائدہ ہوگا. اور تقویٰ، بہرحال کچھ نہ کچھ پونجی تقویٰ کے اندر ہونی چاہیے، باٹم لائن، جسے میں نے کہا کہ ضمیر زندہ ہو. اب یہ رمضان کا جو پروگرام ہے آپ نے دیکھا، دن کے روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقویٰ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ فرض اسی لیے کیا گیا، اور تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ ہے جو دن کے روزے کا حاصل ہے. اب جب تھوڑا بہت تقویٰ پہنچ گیا ہے اندر, جو ہے دل کے اندر خدا خوفی آئی ہے, اب قرآن کا مطالعہ کرو رات کے وقت, اب قرآن کی ہدایت پوری طرح کھل کر آئے گی تمہارے سامنے, اب اس سے فائدہ اٹھا سکو گے. دن کا روزہ, رات کا قیام, دن کے روزے کے نتیجے میں کچھ تقویٰ پیدا ہوا, اور جب تقویٰ کے ساتھ اب آپ نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس کی ہدایت آپ پر کھل رہی ہے. یہ ہے اصل میں دو گنا پروگرام, دو حصے ہیں اس پروگرام کے, دن کا روزہ اور رات کا قیام. اگرچہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے جس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ رمضان کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی تھی شعبان کی آخری شب میں, اس میں یہی کہا گیا اور صحیح کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ رکھنا تو فرض کیا ہے, رات کا قیام جو ہے فرض نہیں کیا, لیکن اس کی اہمیت ہے, خصوصی ترغیب ہے, پسندیدہ ہے, مطلوب ہے. اور حدیث میں یہ پورا ایک پیکج کے طور پر آیا ہے, دن کا روزہ, رات کا قیام. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی رمضان کی راتوں میں, جس نے رمضان کے روزے رکھے خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ ہی سے اجر و ثواب کی نیت سے, اس کے تمام گناہ سابقہ بخش دیے جائیں گے. اور جو رمضان کی راتوں کو کھڑا رہا کیوں, قرآن پڑھتے ہوئے. اصل میں مطلوب زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تھی طویل قرات, تو بہرحال جو رات کی, جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا احتسابن ایمان و احتسابن ایمان کے ساتھ اور اللہ ہی سے اجرت کی طلب میں, اجر کی طلب میں, وہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے بھی تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی اکٹھا ہے یہ, ایک پیکج ہے دن کا روزہ اور رات کا قیام. اور قیام اللیل کا لفظ جو ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے, قرآن مجید میں اس کا اطلاق قیام اللیل کا کم سے کم 1/3 رات پر ہوتا ہے, 1/3. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قیام اللیل کا حکم ہوا بالکل آغاز میں, جب وحی کا آغاز ہوا ہے, سورۃ المزمل, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا, قیام اللیل کا حکم ہوا ہے, لیکن تفصیل کیا ہے اس میں آئی, نصفہ وانقص منہ قلیلا, آدھی رات یا اس سے کسی قدر کم, او زد علیہ یا اس سے بھی زیادہ, آدھی رات سے بھی زیادہ, کم سے کم 1/3 اور زیادہ سے زیادہ عام دنوں میں 2/3 رات. یہ ہے کہ جو ریکومینڈڈ ہے قیام اللیل کے حوالے سے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوب تھا. اور صحابہ کرام میں بھی اکثر جو ہیں وہ مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کر رہے تھے, اور اسی انداز سے راتوں کو وہ کھڑے ہوتے تھے, آدھی رات, تو تہائی یا ایک تہائی شب, قیام اللیل اس کا نام. تو دن کا روزہ اور رات کا قیام. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہ آگے آئے گا, تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, کچھ خدا خوفی پیدا ہو. اور خدا خوفی جب پیدا ہوگی اور پھر تقویٰ پیدا ہوگا, اور اس کے بعد قرآن کو پڑھو گے اور سمجھو گے, تو قرآن کی جو اصل جو میسج ہے وہ اندر قلب میں اترے گا, اور پھر انسان جو ہے اس ہدایت سے بہترین فائدہ اٹھا سکے گا. ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے کہ جس کا میں نے ذکر کرنا تھا, کہ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی. یہ ماہ ابھی آغاز ہی میں ہے, ہم تقریباً پہلا عشرہ تو ابھی چل رہا ہے. جو بھی اس کی برکات ہیں ان سے بھرپور فائدہ اللہ تعالی ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ جس نے, وہ جو کہا گیا کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز, جس نے پھر بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. اسی کی نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بشارتیں دی ہیں رمضان کے حوالے سے, وہاں ایک حدیث بڑی لرزہ دینے والی بھی ہے, کہ اس سے اگر فائدہ نہ اٹھایا تو کتنی بڑی محرومی ہے. عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی ہیں کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں کو حکم دیا احضر المنبر، منبر کو قریب لے آؤ، آپ کچھ فرمانا چاہتے تھے، وہ خطاب فرما رہے تھے، فحضرنا، تو ہم نے منبر کو حاضر کر دیا تاکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر خطاب فرما سکے، فلما ارتقى درجة قال آمین، جب آپ منبر کے پہلے سٹیپ پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، یعنی خلاف توقع، فلما ارتقى درجة ثانية، جب دوسرے سٹیپ کے اوپر قدم رکھا ہے قال آمین، پھر فرمایا آمین، اور فلما ارتقى درجة الثالثة، اور جب تیسرے سٹیپ، تین ہی اس کے سٹیپ تھے، تیسرے پر رکھا تو آپ نے پھر آمین فرمایا قال آمین، فلما نزل، اب ظاہر بات ہے اس وقت تو بیچ میں کسی نے نہیں ٹوکا کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، جب آپ خطاب سے فارغ ہوئے اور ممبر سے نیچے تشریف لائے، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے آج جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سنی تھی، یعنی آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہنا یہ تو کبھی بھی آپ کا معمول نہیں رہا، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، قال ان جبریل علیہ السلام عرض لی فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ جبرائیل حاضر ہوئے تھے جس وقت میں پہلی قدم پر پاؤں رکھ رہا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، کیا کہا انہوں نے، ایک بد دعا دی، بعدا لمن ادرک، وہ شخص برباد اور ہلاک ہو جائے، لمن ادرک رمضان، جسے رمضان کا مہینہ میسر آیا، فلم یغفر له، اور اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا، اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اس پر اللہ کی لعنت، یہ ہے اس کے اس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ نہ اٹھانا، کتنی بڑی محرومی ہے کہ جس پر جبرائیل دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول آمین فرما رہے ہیں۔ پوری حدیث سنا دیتا ہوں کیونکہ تین باتیں آئی تھیں، فلما رقیت الثانیہ، پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھا، قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك، جبرائیل نے اس وقت بدعا دی اس شخص کے لیے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام، آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، آپ نے اس پر بھی آمین کہا۔ تیسری بات، فلما رقیت الثالثة، اور جب میں نے تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا، قال بعدا لمن ادرك بواه الكبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنه قلت امين، جبرائیل نے اس وقت دعا کی، بدعا دی اس شخص کے لیے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کے جسے بڑھاپے میں والدین جو ہیں میسر آئے، یعنی اس کی زندگی میں ان کے والدین اسے ملے بڑھاپے کی حالت میں، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے نہ بچا سکا، جنت میں داخل نہ ہو سکا ان کی خدمت کر کے، ایسا شخص جو ہے اس پر بھی لعنت۔ بات کہتے یہ ہے ماہ رمضان کی جو ہے وہ اہمیت، اور اس سے جو بھرپور فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، کہ بہت سے پہلو ہیں لیکن دن کا روزہ اور رات کا قیام رمضان، اس کو خاص طور پر اپلوڈ کر دیجئے گا اور کوشش کریں کہ یہ ماہ مبارک اسی انداز سے بسر ہو، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پڑھنے اور سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے اور سننے، اسی کام کے اندر جو ہے یہ ساتھیں ہماری گزریں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے اس ماہ مبارک کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات حاضرہ کے حوالے سے ایک ایشو آپ سے ڈسکس کرنا ہے، تشویشناک خبریں تو آتی ہی رہتی ہیں، ایک اچھی خبر بھی آئی ہے تو اس کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے کہ فاٹا کو کے پی کے میں ضم کرنے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ آئین میں 31ویں ترمیم یہ ابھی پروسیس میں ہے، اور یہ قومی اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے آئین میں یہ 31ویں ترمیم منظور کر لی ہے، یہ بڑی خوش آئین بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں پھاٹا کہ وہ علاقے جو جن کو آزاد علاقے یا غیر علاقہ علاقہ غیر کہا جاتا تھا پاکستان کا باقاعدہ حصہ بن جائیں گے. اور اگر یہ ترمیم باقی مراحل بھی بخیر و خوبی طے کر لیتی ہے یعنی سینٹ میں اور کے پی کے اسمبلی کی دو تہائی اکثریت میں بھی اسے اس کی منظوری دے دی جاتی ہے اور یہ آئین کا واقعی حصہ بن جاتی ہے تو پاکستان کے لیے یقیناً یہ بہت خوش آئند قدم ہوگا انشاءاللہ, اور مستقبل میں اس سے خیر وجود میں آئے گا جو کہ اس سے پہلے بہت ہی ناانصافی ہو رہی تھی. آزادی حاصل کرنے کے باوجود 70 سال سے فاٹا کے عوام غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے, ایک نیم غلامی کی صورتحال تھی. پاکستان کے قوانین وہاں پر لاگو نہیں ہیں, وہاں کا اپنا قانون ہے اور وہ کیا کون سا قانون ہے, وہ کالا قانون کہیں جو بھی کہیں, ملک ہے, ملک کے پاس سارے اختیارات ہیں, یا پھر وہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے وہ ہے کہ جو ان کی قسمت کا ٹھیکے دار ہوتا ہے. تو بہرحال پہلے علاقے کا ملک عوام کی قسمت کا مالک ہوتا تھا اور ٹرائبل ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ اپنی حکمرانی کا الگ روب جماتے تھے. ایف سی آر کا کالا قانون وہاں رائج تھا, اس کا استعمال بھی بڑے بھونڈے طریقے سے ہوتا تھا. فیصلے سنا دیے جاتے تھے, فلاں کا گھر جلا دیا جائے, فلاں کا گھر مسمار کر دیا جائے, اور وہ کہیں کسی جگہ جا کر, کوئی کورٹ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر وہاں دروازہ کھٹکھٹائے کہ جی مجھے اس ظلم سے بچاؤ جو فیصلہ جرگے نے کر دیا یا وہ ملک نے کر دیا ہے, اب وہ ہو گیا. تو یہ سارا کالا قانون تھا جو وہاں پر چل رہا تھا. اب یہ علاقے پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ماتحت آئیں گے اور پاکستان کے دوسرے شہریوں کی طرح یہاں کے عوام بھی انصاف حاصل کرنے عدالتوں میں جا سکیں گے. جیسا کچھ انصاف ہمیں مل رہا ہے بہرحال وہ ان کو بھی ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ جیسا کچھ انصاف ہمیں مل رہا ہے وہ بھی کوئی فیصلہ خوش آئند ہے نہیں, اس لیے کہ وہ اسلامی اصول اور اسلامی نظام جو ہے جو عدل و انصاف کا ضامن ہے اسے ہم نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے, پاؤں تلے روند رکھا ہے. لہذا جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن اب پہلے کے مقابلے میں ان کی حالت بہت بہتر ہوگی اور وہ بھی بقیہ پاکستانی شہریوں کی طرح جو حقوق ہیں ان کو وہ حاصل ہو سکیں گے. یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اور یہ دفاع پاکستان کے نقطہ نظر سے بھی امید ہے کہ یہ قدم پاکستان کی سلامتی میں ممید و معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ.